entrambi. Bravo. Ti bruciere i fornire.
No, non so.
بسم اللہ شار علاقہ حبدہی عبدہو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدہ علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولمو ولو بشاتن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز خواتین، اس وقت اس ولیمے کی محفل میں بیان تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے جو رکھا گیا ہے، اس حوالے سے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ چونکہ معاشرے میں عام طور پر یہ رجحان نہیں ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی نشستوں میں دین کا بیان ہو اور کچھ اللہ رسول کی بات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کا رویہ اور مزاج بھی اور عام طور پر جو طرز ہوتا ہے وہ بھی اس کے مطابق نہیں ہو پاتا جو اس طرح کی نشستوں میں، یعنی دینی نشست میں یا دینی بیان میں ہونا چاہیے. اور یہ بات ایک طرح انقباض کی اور کہیے کہ اس طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہے کہ شاید ایسی محفلوں میں دین کا بیان اپنے تقاضوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا، لوگ متوجہ نہیں ہوتے. اس لیے بات کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ دین کی گفتگو، دین پر گفتگو، اس کے کچھ آداب ہیں. اور جہاں دین کا سیکھنا فضیلت کا حامل ہے، دین کے بارے میں اور قرآن حکیم کے بیان کے بارے میں غفلت برتنا یا اس کے آداب میں کمی کر دینا، یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی موجب ہو جایا کرتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی نشستوں میں اگر ایسا اہتمام کیا جائے، یعنی جیسے محفل ولیمہ ہے اور اس میں اگر دین کے بیان کا اہتمام کیا جائے تو اس کے آداب کا بھی ساتھ ساتھ بیان ہو جائے. قرآن حکیم میں اس بات کو زور دے کر بیان کیا گیا کہ جب قرآن حکیم پڑھا جائے تو تمہیں چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ متوجہ رہو، کان لگا کر سنو، خوب سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم کا بیان ہو رہا اور لوگ اس کی جانب متوجہ نہ ہوں، کسی اور جانب ذہن لگائے ہوئے ہوں یا باہم گفتگو میں مشغول ہوں، یا یہ کہ جو اس کے آداب ہیں اس کا لحاظ نہ کریں، تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ ناراض ہو جائے. سننے والوں کے لیے رحم ہے اور رحمت ہے، اور اس سے غفلت برتنے والوں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. تو بہرحال چونکہ اب یہاں انتظام کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمتن گوش ہو کر مستقل اور مکمل طور پر متوجہ ہو کر ان باتوں کو سنیں. انشاءاللہ زیادہ تفصیل نہ ہوگی، مختصر ہی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. کیوں رکھی گئی ایسی گفتگو یہاں پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ ایک سنت کی اقتداء میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں یہ اہتمام کیا گیا ہے. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کتب حدیث میں نقل ہوتی ہے کہ جب بھی مسلمان باہم مجتمع ہوتے، کہیں جمع ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نصیحت کا سامان فراہم کیا کرتے تھے، تذکیر کا سامان فراہم کیا کرتے تھے. قرآن حکیم بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وذکر، تذکیر کروائیے. یہ تذکیر کروانا، نصیحت کروانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. نصیحت اور تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ تذکیر کا بنیادی مطلب ہے یاد دہانی. دین کی باتیں جو ہم جانتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر بھول جاتے ہیں، جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پاتے، غفلت ہو جاتی ہے، ذہن سے بات اتر جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے کوئی شے، اس کی ایک یاد دہانی ہو جائے، پھر سے سطح ذہن پر وہ باتیں روشن ہو جائیں، بات سامنے آ جائے، تاکہ عمل کرنے والوں کے لیے ترغیب کا سامان ہو. نکاح ہماری معاشرت میں سے ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے، ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نسل انسانی کا تسلسل جاری و ساری ہے. اللہ نے اسے بہت سی خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے، بہت سے فاسد سے بچ جانے کا ذریعہ بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، یعنی شادی شدہ زندگی گزارنا، متاہل زندگی گزارنا میری سنت میں سے ہے. دوسری روایت میں آیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میرے طریقے سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ متعین کیا اور اس میں اسی طرح سے نکاح کو مسنون ٹھہرایا۔ اس نکاح کے موقع پر جب لوگ جمع ہوتے تو خطبہ نکاح آپ جانتے ہیں ایک مسنون ایونٹ ہوتا ہے، ایک مسنون مرحلہ ہوتا ہے، جس کو عام طور پر شادی کارڈ پر بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ یہ نکاح مسنونہ ہے۔ تو خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تذکیر کا فریضہ انجام دیتے تھے، قرآن حکیم کے تین مقامات کا انتخاب فرماتے اور ان میں اس کے ذریعے سے سامنے والوں کو، آنے والوں کو، سننے والوں کو ایک نصیحت اور ایک پیغام فراہم ہو جایا کرتا تھا۔ اس موقع پر یعنی جب ایک خاندان وجود میں آ رہا ہو تو جس ہدایت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا وہ تقویٰ کی وصیت اور نصیحت ہے۔ ویسے تو کتب حدیث میں نقل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم ہی خطبات ایسے ہوتے تھے، مگر یہ کہ ان میں اس بات کا بیان ہوتا تھا کہ میں تمہیں اور اپنے نفس کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ تقویٰ ایسی شے ہے کہ اسے بار بار قرآن حکیم بھی اجاگر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں لازم جز کے طور پر یہ اس کی یاد دہانی موجود ہوا کرتی تھی۔ اور بندے مومن کے لیے جس طرح سے آپ کہیں نا کہ کوئی ایک کام ہے اور ایک ہے تمام کاموں کی روح، تقویٰ اصل میں کوئی ایک کام نہیں ہے بلکہ تمام کاموں کی روح ہے۔ جس طرح سے انسان بہت سے کام کرتا ہے، صبح سے شام تک کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، لوگوں سے ملتا بھی ہے، کہیں بات بھی کرتا ہے، کہیں کچھ کوئی اور فریضہ انجام دیتا ہے، کہیں کوئی اور مشغولیت اس کو گھیرے رہتی ہے، ان سارے کاموں میں، سارے کام ہیں، ان سارے کاموں میں ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک اس میں اس کی باطنی کیفیات پائی جاتی ہیں، جس طرح سے کہ ایک شخص ہے اور اس کی روح ہے، جسم ہے اور اس کی روح ہے۔ تو یہ چلتا پھرتا ہوا انسان بہت سے کام کرتا ہے اس روحانی حیات کی وجہ سے جو اس کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ جب یہ روح چلے جائے، پرواز کر جائے، تو وہ شخص پھر کام نہیں کرتا، یا یہ کہ جو کام کرتا ہے وہ سطح کے نہیں ہوتے، اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح مطلوب ہے۔ تو جسد اور روح کا جو تعلق ہے، اسی طرح سے نیک اعمال، دینی اعمال اور تقویٰ کا تعلق، تمام نیک اعمال کی روح اصل میں تقویٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی رضا چاہنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، تقویٰ اسی شے کا نام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے ساتھ ساتھ اس تقویٰ کی وصیت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا باطنی کیفیت ہونا، ایک روحانی کیفیت ہونا، ظاہر میں نظر نہ آنے والی مگر موجود ہونے والی شے ہونا، یہ واضح ہوتا ہے اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کو ایک باطنی وصف قرار دیا، فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس تقویٰ کی روش کو اختیار کرنے کی وصیت، نصیحت، تاکید ہے جو نکاح کے موقع پر بھی کی گئی، اور اس کی وضاحت اکثر اس طرح کی گئی کہ چونکہ خاندان کے ادارے میں معاملات کو درست رکھنے والی شے وہ اصل میں یہی تقویٰ ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی جھگڑا فساد ہو جائے تو اس کے لیے لوگ عدالت کا رخ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی ثالث کا رخ کرتے ہیں، وہاں معاملات اس طرح سے نپٹائے جاتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں جہاں مختلف افراد، اور خاص طور پہ جب نکاح کے ذریعے سے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، تو مختلف پس منظر کے دو افراد، ایک کا خاندان دوسرا ہے، ایک کا خاندان دوسرا ہے، اور دونوں کا کہیے طرز بود و باش علیحدہ علیحدہ ہے، عادات علیحدہ ہیں، سوچنے کا انداز علیحدہ ہے، اب اگر ایک ساتھ بسنا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی خاص کیفیت درکار ہے کہ یہ بسنا صحیح ہو جائے، اچھا ہو جائے، اللہ کو رضا راضی کرنے والا ہو جائے، ایسا ہو جس میں مسائل نہ ہوں، جس میں پریشانیاں نہ ہوں، جس میں کھینچتان نہ ہو، جس میں تکالیف نہ ہو، ایذا رسانی نہ ہو، اذیت نہ ہو، بلکہ اپنی جگہ سہولت کے ساتھ آخرت کے اچھے انجام کی جانب سفر کرنے والا یہ خاندان اور یہ گھرانہ وجود میں آئے۔ وہ شے جو سب کو صحیح رکھ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی کے مابین کوئی انبن ہو جائے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو جا کر ایف آئی آر کٹوا دی جائے، یا یہ کہ روزانہ گھر میں عدالت لگا لی جائے۔ اس طرح کے معاملات اس طرح سے طے نہیں ہو سکتے، اس طرح سے گھر نہیں چلا کرتا۔ کیا شے ہے جو گھر کے ادارے کو صحیح رکھ سکتی ہے؟ وہ اصل میں تقویٰ ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے اعمال سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے اس عمل کا آخرت کے اعتبار سے نتیجہ کیا نکلے گا۔ دو میں سے ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہوگا کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس بات سے، میں اپنے زبان سے جو کہنے جا رہا ہوں اس کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تو وہ بات زبان پر لانے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اسے یہ روش اختیار کرنی چاہیے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو چاہے کوئی اور راضی ہوتا ہو مگر اس کام کو یہ نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ یہ ہے تقویٰ کی روش. ہر کام کے کرنے سے پہلے دیکھنا، ہر بات کے کہنے سے پہلے، بلکہ یہاں تک کہ ہر سوچ کے لانے سے پہلے، ہر اشارے کے کیے جانے سے پہلے، کسی خیال کے پختہ کرنے سے پہلے، ہر روش سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ کیا اللہ راضی ہوتا یا اللہ ناراض ہوتا. تقویٰ ایسی شے کا نام ہے کہ انسان کی زندگی کل کی کل اللہ کو راضی کرنے والی ہو جائے، اللہ کی مان کر چلنے والے ہو جائے. اگر یہ روش سب میں پیدا ہو جائے تو خاندان کا ادارہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ سارے ادارے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. ہر جگہ پر ایمان امن کا موجب بن جاتا ہے، یہ ایمان واقعی ایمان ہو جاتا ہے، اس سے ظاہری امن بھی حاصل ہوتا ہے، باطنی امن بھی حاصل ہوتا ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ تقویٰ عجیب و غریب شے ہے. قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پر اس تقویٰ کے ذریعے سے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. کہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتے ہیں. یعنی انسان بعض اوقات زندگی گزارتے ہوئے کسی ایسے دوراہے پر آ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بس یہاں سے آگے زندگی مشکل ہے، کہیں سے رستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا. یہ دو راستے ہیں، ان میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے، تذبذب کا شکار رہتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرے، اللہ اس کے لیے آسانی سے ایک ایسا راستہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے درست تر ہے، بہتر راستہ ہے، مخرج اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ اللہ ہی پیدا فرمایا کرتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے تقویٰ پر، ہم دیکھ سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے، اور خاص طور پر اس فتنے کے زمانے میں جبکہ نہ تو انسان کا دین محفوظ ہے نہ اس کی دنیا محفوظ ہے. اس موقع پر تقویٰ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص متقی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ، راستہ پیدا فرما دیتے ہیں پریشانی اور مسائل سے نکلنے کا. اور وہ مسائل جس نوعیت کے بھی ہو، ریاست کی سطح پر مسائل، وہ بھی اللہ کی رضا کو چاہنے والے افراد ان کے لیے آسان ہو جایا کرتے ہیں. متقی حکمرانوں، اللہ والوں کے ذریعے سے ریاست کی سطح پر بھی اللہ کی حفاظت اور نصرت اور مدد شامل حال ہو جایا کرتی. اسی طرح ایک فرد کی سطح پر بھی یہ بات درست ہے، گھر کے مسائل کی سطح پر بھی بات درست ہے، کاروبار و معیشت میں بھی بات درست ہے. جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے گا، سہولت پیدا فرما دے گا. اسی طرح سے بعض اوقات انسان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اس بات کے لیے بھی تقویٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنیاد بنا دیا کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برہان عطا فرما دیتے ہیں. یہ تقویٰ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، یہ تقویٰ نیک اعمال کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، یہ تقویٰ اللہ کی رضا کے حصول کو بقیہ تمام لوگوں کی خواہشات پر فوقیت دینے سے پیدا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ یجعل لہ برہانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے برہان پیدا کر دیتے ہیں. برہان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، فرقانا، اللہ اسے حق و باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں. جب دو چیزیں دیکھتا ہے تو دل سے پکار آتی ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط. جبکہ اگر کسی کے پاس یہ تقویٰ کی صلاحیت نہ ہو اور علم بھی بہت ہو، بتانے والے بھی بہت ہوں، اس کے لیے سہولت نہیں ہوا کرتی. یہ خاص نعمت ہے، یعنی فرقان، حق و باطل میں فرق کو جان لینا، حق و باطل کے مابین فرق کر لینا، یہ خاص صلاحیت ہے جو تقویٰ پر عطا ہوتی ہے. جس کا باطن پاک ہو، جو اللہ ہی کی رضا چاہتا ہو، تو خود بخود بظاہر اور لوگوں کے لیے ملتبس مشتبہ قسم کے، پریشان کن قسم کے واقعات یہ اس کے لیے پریشان کن نہیں ہوتے. اور آج کے زمانے میں جہاں ہم زندہ ہیں، وقت گزار رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو شخص کسی اور آزمائش سے آزمایا گیا، وہ چھوٹی آزمائش میں ہے بنسبت اس کے کہ جو شخص اس آزمائش سے آزما لیا گیا. اور بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، آپ کو بھی ارد گرد نظر آتے ہوں گے، بلکہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہوا کرتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، اتنی ساری دعوتیں ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، اتنے سارے ادارے ہیں، اتنے مسالک ہیں، اتنے مکتب فکر ہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں. اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرے تو اسے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی. نظر آئے گا کہ کیا صحیح بات ہے اور کیا غلط بات ہے، کون سی باتیں ایسی ہیں جو دین کے نام پر بگاڑ کا ذریعہ ہیں، دین کے نام پر دنیا داری ہے، دین کے نام پر گمراہی ہے، اور کون سی باتیں اور کون سی دعوتیں اور کون سی پکار ایسی ہے جس پر آگے بڑھنے سے آخرت بن جائے گی، سنور جائے گی. یہ بھی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے اور بہت سی نعمتیں ہیں انسان کی، بہت سی پریشانیاں، یعنی رزق کی کشادگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ سے عطا فرماتے ہیں، علم میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ سے عطا فرماتے ہیں، انسان کی شخصیت میں روحانیت و نورانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ سے عطا فرماتے ہیں، اسی طرح سے ناگہانی آفتوں سے تقویٰ سے انسان محفوظ ہوتا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو مختلف روایات حدیث میں اور قرآن حکیم کی مختلف آیات میں نقل ہوئی ہیں. قرآن حکیم میں بہت سی صورتوں کا، خاص طور پر مدنی مکی صورتوں کا یہ خاصہ ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کو دو جملوں میں بالکل اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، اللہ کا تقوی سکھاتے تھے، اپنی اطاعت کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بندگی سکھاتے تھے، اپنی اطاعت کی طرف بلاتے تھے۔ چنانچہ یہ تمام دینی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے تقوی۔ اچھا، اس تقوی کو حاصل کرنا، اس تقوی کے لیے محنت کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم وصف ہونا چاہیے۔ جب تک یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میں متقی ہو جاؤں اور اللہ سے ہم یہ مانگنے والے نہ ہو جائیں کہ ہم متقی ہو جائیں، اس وقت تک یہ، جب تک تڑپ صادق نہ ہو اس وقت تک یہ عطا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے میرے دل کا تقوی عطا فرما، اللہم آتی نفس ہداہا و تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کی ہدایت اور اس کا تقوی عطا فرما، و زکیہا، اور اے اللہ اس کا تزکیہ فرما دے، فإنک خیر من زکاہا، کہ تو ہی بہترین ہے تزکیہ کرنے والا۔ نفس کا تزکیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، نفس کا تقوی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اچھا، اس تقوی کو پھر کسی داڑھی کی لمبائی سے، پائنچوں کی اونچائی سے اور اسی طرح سے اور کوئی دینی حیثیت صرف اس سے ناپنا درست نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب تقوی دل میں پیدا ہوتا ہے تو حیت بھی دیندارانہ ہو جاتی ہے، سنت کا اہتمام ہوتا ہے، داڑھی بھی سنت کے مطابق ہوگی، اسی طرح پائنچے بھی اونچے ہو جائیں گے، لباس وضاقتہ بھی دینداروں والا ہو جائے گا، یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ مگر صرف اسی میں اپنے آپ کو انسان رکھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے کہ چونکہ میرا حلیہ اور میری ظاہری کیفیت، میرا وضاقتہ دینداروں والا ہے اس لیے میں متقی ہوں، متقیوں والی وضاقتہ ہے اس لیے میں متقی ہوں، یہ بات غلط ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اس تقوی کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کر چلنا۔ تقوی کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھنا۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں، زندگی کے تمام امور میں، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص متقی ہے تو اس کی تجارت بھی تقوی والی ہونی چاہیے۔ وہ اگر ناپ تولنے پر مامور ہے، یعنی اپنی دکان پر کچھ بیچتا ہے، تو وہ تولنے میں بھی تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، دینے لینے کے معیارات اس کے ایک ہوں، یہ اس کی معیشت میں تقوی ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو چھوڑ دینے والا ہوں۔ کتنے سارے آج حرام کے راستے کھل گئے ہیں، اتنے، یعنی جو بھی تجارت جس شعبے میں بھی جاری ہو ساری ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ حرام کے راستے زیادہ ہو گئے، حلال کے راستے مسدود اور بہت تھوڑے ہو کر رہ گئے۔ متقی شخص اس شخص کا نام ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، بہت ہی گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، بہت ہی باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کوئی حرام کا لقمہ میرے گھر تو نہیں آ رہا، کوئی حرام کا پیسہ تو میں کما کر نہیں لے کر آتا۔ اچھی طرح سے دیکھنے والا ہو، اگر ملازمت کرتا ہے تو یہ دیکھے کہ میں جو کچھ طے ہوا تھا، قواعد و ضوابط جو کچھ طے ہوئے تھے ملازمت کے، اسے پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، جو وقت طے ہوا تھا دینا اتنا وقت دیتا ہوں یا نہیں دیتا، جو ذمہ داریاں میری لگائی گئی تھیں وہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ آج المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو لوگ تقوی کی طرف راغب ہوتے بھی ہیں وہ صرف تقوی کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ظاہری وضاقتہ تک محدود کر کر چھوڑ دیتے ہیں، معاملات کے کھاتے کو تقوی سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ کوتابینی ہے، یہ جو ہے نامکمل بات ہے، ناقص تصور ہے، آدھا تصور ہے، اس سے آخرت کی نجات مکمل نہیں مل سکتی۔ دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں تقوی سکھاتا ہے، ملازمت پیشہ ہے تو وہاں پر بھی تقوی، اخلاق کا تقوی، اسی طرح سے جو کیفیات مطلوب ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اپنی تجارت کے مقام پر بیٹھ کر یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں تو سود پہ قرض لے کر کاروبار کرنے والا ہے، یا سودی اسکیموں میں ملوث ہے، یا یہ کہ جوا، سٹا، لاٹری اور اس طرح کی اور بہت سی ناجائز آمدن کے ذرائع ان میں ملوث ہے، دو نمبری کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ناقص شے بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، یہ ساری باتیں تقوی کے منافی ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں تقوی شخص متقی نہیں ہو سکتا، وہ آدمی متقی نہیں کہلا سکتا جو ایک جانب یہ سب کچھ بھی جاری رکھے اور دوسری جانب اس کی وضاقتہ دینداروں والی ہو جائے، نہیں۔ معاملات کا تقوی یہ بہت اہمیت کی حامل شے ہے، اسی سے عبادات کی قبولیت بھی متعلق۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے آ کر اللہ کے گھر، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ کو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، جو کچھ اس نے کھایا وہ حرام ہے، اس کا پہنا ہوا حرام ہے، جس سے اس کا جسم پروان چڑھا ہے وہ حرام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بھی احادیث میں آئی ہے کہ حرام سے پروان چڑھنے والا جسم وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ آنکھ کی نظر کر دیا جائے، اس کی پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوا کرتی۔ دعا بھی قبول نہیں ہوا کرتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے برکتوں کو ہٹا لیتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ملعون ہو جایا کرتا ہے, جو کہ معاملات میں خاص طور پر لوگوں کا حق دبانے والا, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا, ظلم کرنے والا. پھر اسی طرح سے اس تقویٰ کی روش کو چاہیے کہ ہم اپنی معاشرت میں وسیع کریں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ تقویٰ صرف محدود ہو کر رہ گیا عبادات تک. صحیح ہے, بہت ضروری ہے, عبادات میں تقویٰ ہونا چاہیے, متقی شخص اس کی عبادات بھی بڑھ کر ہونی چاہیے, بڑھتی چلے جانی چاہیے, مگر ساتھ ساتھ معاملات میں, جس میں پیری معیشت بھی معاملات کا حصہ ہے, اسی طرح سے معاشرت بھی ہے. ہم خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں, اس موقع پر ہم ہر قید سے, تمام حدود سے باہر ہو جاتے ہیں, تمام حدود پھلان جاتے ہیں. یہ کہ نہیں, جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین کی ہیں زندگی گزارنے کے, اس کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. خوشی کے موقع پر جیسے چاہو جیو, اس طرز کو اختیار کرتے ہیں, یا یہ کہ خوشی منانے کا طریقہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عکس کرتے ہیں. ہماری زندگی تو کل کی کل اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مابین ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا. خوشی منانے کا طریقہ بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عکس کرتا ہے, اور غم کے موقع پر بھی روش کیا ہونی چاہیے, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور بہترین زمانے یعنی خیر قرون اس سے عکس کی جاتی ہے. چنانچہ چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ ان مواقع کا بھی ہم جائزہ لیں. ایسے مواقع پر ہوتا کیا ہے, کہتے ہیں کہ بس جو کچھ خاندان میں چلا آ رہا ہے ویسے ہوگا, رسوم و رواج ہیں, رسومات جو کچھ ہم نے گھڑ لی ہیں اور اپنے اوپر اس کا ایک بوجھ سوار کر لیا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بوجھ کو اتارنے کے لیے تشریف لائے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کی رحمت للعالمینی کے مظاہر میں سے ایک مظہر, جہاں اس کا اظہار ہوتا ہے, رحمت للعالمینی کا اظہار ہوتا ہے, وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو بیجا بوجھ, بیجا مصیبتیں, بیجا اخراجات اور توہمات, اپنی طرف سے گھڑے ہوئے خیالات نو انسانی نے اپنے اوپر سوار کر لیے تھے, آپ نے وہ سارے بوجھ آ کر ہٹا دیے انسانیت کے اوپر سے. وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. عرصہ دراز سے جاہلیت سے جو کچھ چلا آ رہا تھا, سمجھتے یہ تھے کہ فلاں دن میں نحوست ہوتی ہے, فلاں شے میں نحوست ہوتی ہے, یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کی پیدائش اپنی جگہ جو ہے وہ آر ہے, وبال ہے, اسی طرح سے اور بہت سے تصورات, عورتوں کو حصہ نہ دینا وراثت میں, اسی طرح سے کچھ اور تصورات کے اگر جانور اس طرح کا ہے تو اسے ذبح کر دیں گے, اور اگر کوئی پرندہ دائیں جانے بڑھ گیا تو یہ برکت کی علامت ہے, اور بائیں جانے بڑھ گیا تو یہ نحوست کی علامت ہے. یہ اس وقت کی جاہلیت کے تصورات تھے, اور آج بھی ہم نے ہمارے خاندانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں. توہمات جنہیں کہتے ہیں, اپنی طرف سے وہم سوار کیا ہوا ہے دین میں, اللہ کی کتاب میں, نبی کی سنت میں, دین اسلام میں, شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, مگر وہ تصورات چلے آ رہے ہیں. نکاح ہوگا تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں, رسومات بھی ہیں, وہ جوڑی بھی ہوتی ہیں, کہیں ہندوؤں سے لی ہوئی رسومات ہیں, اس کے علاوہ کوئی مواقع ایسے ہیں, یہ برتھ ڈے, اینیورسری اور اس طرح کی چیزیں جو عیسائیوں سے عکس کر لی ہیں. مسلمان کے تو تمام مواقع وہ سیرت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عکس ہونے چاہئیں. ایسے توہمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہٹا دیا, بتایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, اور ایک سادگی کے ساتھ, ایک آسانی کے ساتھ, کشادگی کے ساتھ زندگی, جس میں یہ جو سارے معاشرتی جبر ہیں, ہر شخص کہے گا کہ آج یہ چیزیں مصیبت ہیں, مگر جب اس کا اپنا موقع آتا ہے, یا کہیے کہ جب اسے آزمایا جاتا ہے, تو آزمائش میں اکثر و بیشتر ہم ناکام ہو جاتے ہیں. کہیں یہ بہانہ ہوتا ہے کہ عورتیں نہیں مانتی, کہیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی فکر کرنے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی فکر کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اس عمل سے کیا ایک غلط طریقے کو مزید تقویت مل رہی ہے, یا یہ کہ ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اس موقع پر. کچھ جی کڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, مگر بہرحال تقاضا ہے اس بات کا. ہندوانہ رسومات سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اسی طرح سے فوتیدگی کے موقع پر جو بدعات رائج ہو گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ نکاح کے موقع پر جو خرچ بیجا لاد دیے گئے ہیں, جس میں جہیز کا تصور ہے, جس میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا تصور ہے, جس میں دکھاوا ہے, نمود و نمائش ہے, اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو صریحاً حرام ہیں, اس کو اختیار کیے ہوئے. مثال کے طور پر یہ جو مخلوط محافل ہوتی ہیں, مرد عورت ساتھ بیٹھے ہیں, محرم نامحرم ساتھ بیٹھے ہیں, پردے کو بالکل فوت کر دیا, پھر ویڈیو بنائی جا رہی ہیں, تصاویریں بنائی جا رہی ہیں, اس کے علاوہ آتش بازی ہو رہی ہے, موسیقی ہے, یہ سب کچھ تو حرام ہے, صریحاً حرام ہے. کس بنیاد پر اس کو اختیار کیا جاتا ہے؟ اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ برکت بھی آ جائے. اللہ نے ہر شے کو کسی کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ کی اطاعت سے برکت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے برکت آیا کرتی ہے. اللہ کی نافرمانی اور مخالفت سے کبھی برکت نہیں آتی, بلکہ زحمت آتی ہے, پریشانی آتی ہیں, ناگہانی بیماریاں آتی ہیں, ناگہانی حادثات آتے ہیں. انسان کی زندگی پریشان کن ہو جاتی ہے، زندگی اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر روتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، پھر چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کچھ ایسا وظیفہ ہو جس کو پڑھے اور اس سے نکل جائے۔ بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو دین کی پیروی ہے، دین اسلام پر چلنا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو مسائل سے ہمیں نکال سکتا ہے، ہماری زندگی کو سہولت والا، کشادگی والا، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح تقویٰ کی بات ہو رہی تھی، معاشرت میں تقویٰ مزید، گھر میں پردہ، پردے کے جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ سب کچھ عبث نہیں ہے، قرآن حکیم اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت سے واضح ہوتی ہیں، وہ جو بہترین زمانہ تھا اس میں بھی اگر یہ پردہ تھا اور جیسا کہ تھا، تو آج کس بنیاد پر ہم اس سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فلاں باپ جیسا ہے، فلاں ماں جیسی ہے، بہن جیسی ہے، یہ کوئی تصور نہیں۔ قرآن حکیم نے، سنت رسول نے واضح کر دیا، ایک محرم ہے، ایک نامحرم ہے۔ محرم افراد کے سامنے آنے کے لیے گھر کے اندر کا پردہ، جسے ستر کہتے ہیں، اس کے احکامات دیے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ نامحرم افراد کے سامنے جب کوئی خاتون آئے تو اس کے لیے گھر سے باہر کا پردہ، جسے حجاب کہتے ہیں، جس میں چہرے کا ڈھانکنا بھی واجب ہے، وہ احکامات دے دیے تفصیل کے ساتھ۔ یہ سارے احکامات ہیں اور ہمارے ہی لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان سب کی تلقین کی گئی، تو آج اس فتنے کے زمانے میں بدرجہ اولا بہت اہتمام کے ساتھ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ جس طرح سے آج یہ میڈیا ہمارے گھر کو تباہ کر رہا ہے، جس طرح سے یہ فلمیں، ڈرامے، موسیقی اور یہ جو راگ رنگ جس طرح ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی فتنے کی بات ہے، انتہائی فتنے کی بات ہے۔ دینداری کا اس کے بعد باقی رہ جانا بہت مشکل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور جو ہے وہ اس طرح سے یہ فلاں کرامات اور فلاں بزرگی۔ ضرورت تو ہے کہ آج ایک شخص مسلمان برقرار رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی اسلام کو غارت کر دینے والی ہیں جو آج ہم نے اپنے گھروں میں رائج کر لی، وہ چیزیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی غضب بھڑکتا ہے۔ یہ سود خوری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے لیے جو سود لیتا دیتا ہے۔ اتنی سخت بات، مگر آج ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں جو روش ہے، جو کیفیت ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسے بینک کھلتے ہیں مسلمانوں کی بستی میں جیسے یہ تو بالکل شیر مادر کی طرح کوئی من پسند شے ہے، ہر ایک کے لیے حلال ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں جو مسلمان اپنے اسلام پر فخر کرتے ہیں، وہ اس سودی کاروبار میں ملوث، سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر دور ہو گئے ہم اسلام کی تعلیمات سے۔ پھر اسی طرح یہ جو بے حیائی کے سارے دھندے ہیں، میڈیا کے نام پر جو کچھ جاری و ساری ہے، اپنے گھروں میں خود لے کر آتے ہیں اسے، اور اس کے بعد ہم چاہیں کہ ہم متقی ہو جائیں صرف نماز پڑھ کر اور تسبیح پڑھ کر، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے پہلے ضرورت ہے کہ اس گندگی کو صاف کیا جائے، نکال باہر کیا جائے۔ جب تک حرام میں ملوث ہیں، آنکھیں ناجائز دیکھتی رہیں گی، کان ناجائز سنتے رہیں گے، دل ناجائز سوچتا رہے گا، زبان سے ناجائز بولتے رہیں گے، منہ سے ناجائز کھاتے رہیں گے، تو تقوی نہیں پیدا ہوگا دل میں۔ چاہیں کہ پھر دل میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ خیال ہو سکتا ہے جو محال ہے۔ پہلے تو ان ساری چیزوں کا تقوی اختیار کرنا ہے، زندگی کے تمام مراحل پر بھی، اور اسی طرح یہ تمام اعضاء ان کا بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ بچانا ہے اسے اللہ کی نافرمانی سے، کان وہ سنے جو سننا جائز ہے، آنکھیں وہ دیکھیں جو دیکھنا جائز ہے، اسی طرح سے بقیہ تمام چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ یہ تقوی کے لیے بنیادی تقاضے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان جہاں جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہو جائیں، کہیں ان کا اکٹھ ہوتا ہے، مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، تو ان کا اجتماعی نظم کیسے چلتا ہے، اس میں بھی تقویٰ اور اس کی منافی روش دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو چلانا بھی یہ دین کے احکامات میں داخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان چاہیں تو اپنا سیاسی نظام انگریز سے لیں، چاہیں تو ہندوؤں سے لے لیں، چاہیں تو یہودیوں سے لے لیں، جو آج ہو چکا، معیشت یہودیوں سے لے لی ہے، اور یہ جمہوریت نامی شے جو کہ برآمد کی گئی ہے مغرب سے، اس کا کیا تعلق اسلام سے؟ چنانچہ سیاست کی سطح پہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کیا جائے، رائج کیا جائے، وہاں پر بھی وہ طرز اختیار کیا جائے جو خلافت راشدہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اجتماعی زندگی کا تقویٰ، متقی مسلمان جہاں انفرادی سطح پر متقی ہوگا، جب ایسے متقی افراد فراہم ہوں گے، تو اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پھر ریاست کی سطح کا تقویٰ بھی حاصل ہو جایا کرتا۔ آج ہر کوئی جب بیٹھتے ہیں اس طرح کی محفلوں میں، تو حکمرانوں پر لان تان کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، مگر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی۔ صرف شکوہ کرنے سے اور اس پر جو ہے وہ اعتراض کر دینے سے تو بات نہیں بنتی نا، اصلاح ہوگی میری اور آپ کی اپنی اصلاح سے، جہاں ہم متقی ہوں گے۔ جس طرح ایک عمارت بنتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اینٹیں لگتی ہیں نا، اینٹوں سے ایک دیوار تعمیر ہوتی ہے. ایک ریاست اس کی بنیادی اینٹ بھی اصل میں فرد ہے، معاشرہ اس کی بنیادی اینٹ فرد ہے. جب فرد متقی ہوگا تو پھر ریاست بھی متقی ہوگی. اور یہ متقی ریاست تعمیر کرنا، یہ بھی میرے اور آپ کے تقویٰ کا حصہ ہے. اگر ہم اس متقی ریاست کی تعمیر میں حصہ لینے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا رخ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کا تھا. ان کی زندگی اس بات سے معمور تھی کہ افراد کو بھی تقویٰ والا بنا رہے تھے اور اسی طرح سے اجتماعی نظم کو بھی متقیوں کے ہاتھ میں دینے والے تھے. چنانچہ ضرورت اس بات کی، اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی عمال ہوں گے، ویسے ہی حکمران ہوں گے. اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور پھر متوجہ ہوں اس جانب کی زندگی کے تمام گوشوں میں متقی افراد ان کے پاس زمام کار ہو، اختیار ہو، اور یہی تقویٰ کی روش جاری و ساری ہوں. جہاں ہم ذمہ دار ہیں وہاں تقویٰ پیدا کرنے والے، اس کی کوشش کرنے والے، اس کو رائج کرنے والے، اس کو پرواز چڑھانے والے ہم بن جائیں. اس اندھیرے ماحول میں تیرگی کو کم کر کر روشنی کو پھیلانے والے ہو جائیں، اسی کوشش میں لگے رہیں گے، خود بھی متقی بنیں اوروں کو بھی متقی بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی وہ ہوگی جو کہ مطلوب ہے، بندہ مومن والی زندگی. قرآن حکیم اسی بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اس کی کچھ مثالیں میں نے عرض کی کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں مختلف شعبوں میں تقوی اختیار کرنا ہے، ہر مرحلے پر اختیار کرنا ہے، اعضاء و جوارح کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے، دل کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے، معیشت میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، معاشرت میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، عبادات میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، سیاست میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے. حق کا تقاتی، جیسا کہ تقوی کا حق ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، یا یہ کہ جتنا حق ہے اللہ کا کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. اور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. اب یہ شخص جب متقی بن گیا اور اس جامع کیفیت کے ساتھ بن گیا، تمام گوشوں میں متقی ہو گیا، تو پھر اب جب موت آئے گی وہ اصل میں فرما برداری والی موت ہوگی. اس سے کمتر پر، اس حکم پر عمل پیرا ہونے کا کوئی طریقہ نہیں، اس لیے کہ ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ موت کب آنے والی ہو. اس حکم پر عمل کرنا کہ جب موت آئے تو دیکھو فرما برداروں والی موت آئے، نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم پوری زندگی میں غیر مشروط، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی چور دروازے کے کھولے ہوئے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے اختیار کیے ہوئے، کلیتاً مکمل اپنے آپ کو حوالے کر دے دین کے. یہ وہ یک رنگی ہے جو مطلوب ہے. دو رنگی کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی گوشے میں کچھ کرے اور کسی گوشے میں کچھ کرے. زبان سے کہے اللہ کو مانتا ہوں، اعمال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور اسی دورنگی کو شرعی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. منافقت کیا ہے؟ کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنا رنگ عطا فرما دے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی وہ تقویٰ والی کیفیات، متقی افراد ان میں ہمیں شمار فرمائے، متقی افراد ہی کی صحبت اختیار کرنے والا بنا دے. اس لیے کہ انسان انسان کو دیکھ کر رنگ کرتا ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہو جایا کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بنائے، نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، نیک لوگوں کی محبت، نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، یہاں تک کہ ہم جنت پہنچ جانے والے اور آخرت میں کامیاب ہو جانے والے ہوں. اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول إلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.